الحسين مقلب القلوب ثبت قلبي على حب حسين ثبت قلبي على حب حسين ثبت قلبي على حب حسين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلوات به اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے، امام وقت کے ظہور میں تعجیل کے لیے، جہاں کہیں مومنین و مومنات آباد ہیں، ان کی عزت مال جان آبرو کی حفاظت کے لیے، جتنے بھی مومنین نے دعا کی جماعت کی، حاجات کی قبولیت کے لیے، جو علیل ہیں، بالخصوص میرے مومن بھائی نے کچھ مومنین کے لیے کہا ہے، ان کی صحت یابی کے لیے، ایک مومن ہے تقی دار صاحب والے میں نام بتایا، وہ علیل ہیں، ان کی شفا یابی کے لیے، جو بھی مومن پوری دنیا میں مومنا کہیں پہ بھی علیل ہے، اس کی شفا یابی کے لیے، جو بے اولاد ہیں ان کی گودیوں کو بھرنے کے لیے، ان مجالس میں جتنے بھی افراد نے شرکت کی، ان کی توفیقات میں اضافے کے لیے، اہل خانہ کی توفیقات میں اضافے کے لیے، مرحومین کی بخشش و مغفرت اور بلندی درجات کے لیے، باواز بلند صلوات عنایت فرمائیں.
اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
اجلان محترم، سلسلہ گفتگو کی چوتھی نشست ہے، اور کل گفتگو عصمت پیغمبر کے عنوان سے اس موڑ پہ آ رکی تھی کہ جب تک انسان کو اطمینان حاصل نہ ہو جائے، اس وقت تک پروردگار کو دین بھیجنے سے اپنا مقصد حاصل نہیں ہوگا. توجہ ہے نا حضرات کی جو کل موجود تھے. مختصر یہ کہ اللہ جب دین کو بھیجتا ہے، صلوات پڑھے محمد والے محمد،
صلی علی محمد والے محمد.
آپ مجھے ایسے کھلے کھلے بیٹھے اچھے نہیں لگ رہے. میں چاہتا ہوں کہ موسم چونکہ اچھا ہے، لہٰذا اس اچھے موسم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آپ کو نزدیک تر بلا لوں. صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد. توجہ فرمائیں، کیونکہ خدا کا دین بھیجنے سے مقصد یہ ہے کہ انسانوں کی ہدایت ہو، اور ہدایت اسی وقت ہو سکتی ہے جب انسان اس نبی پر یقین اور اطمینان رکھیں جسے برائے ہدایت بھیجا گیا ہے. دیکھیے, چلیے آج گفتگو کو یہیں سے دوبارہ اٹھا لیتے ہیں. جب بھی خدا کسی نبی کو بھیجتا ہے تو دو چیزیں بڑی ضروری ہیں, دو چیزیں بڑی ضروری ہیں. ایک چیز کیا ہے, مثلا کوئی شخص آیا کہا اے لوگوں میری بات سنو میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں, تو وہ جن لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہے انہیں حق دیتا ہے خدا بھی, اور عقل بھی اس بات کو بالکل کہتی ہے درست ہے کہ وہ اس سے کہیں تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تو خدا کا بھیجا ہوا ہے. دیکھیے دعوے دار تو بہت سے ہو سکتے ہیں نا, تو اگر کوئی آ کے کہے میں خدا کا بھیجا ہوا نمائندہ ہوں, تو تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تو خدا کا بھیجا ہوا ہے؟ جس دلیل کو وہ اپنے عہدے کو ثابت کرنے کے لیے پیش کرے, دین کی زبان میں اسے معجزہ کہتے ہیں. توجہ ہے, دین کی زبان میں اسے معجزہ کہتے ہیں, یعنی وہ کوئی ایسا کام کر کے دکھائے, توجہ, وہ کوئی ایسا کام کر کے دکھائے جو عام طور پر نہ ہوتا ہو, یعنی جو عام انسان نہ کر سکتا ہو. نہیں, میں پھر بدل دیتا ہوں جملہ, یہ بس وہی کر سکتا ہو جس کا تعلق قادر مطلق کے ساتھ ہو. یہ وہی کر سکے جس کا تعلق قادر مطلق کے ساتھ ہو, وہ یہ عمل کر کے دکھائے تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ ہاں اگر قادر مطلق ہونے, اگر قادر مطلق کے نمائندہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کی قدرت بھی دیگر افراد سے جدا ہے. تو اب نبی اپنی نبوت ثابت کرنے کے لیے معجزہ دکھائے, ایک یہ ضروری ہے. تو اب دنیا کو یہ تو پتا چل گیا کہ یہ نبی ہے, توجہ فرمائیں, یہ پتا چل گیا یہ نبی ہے. اب اس کے بعد جب یہ پتا چل جائے کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے, تو اب انسان کے دماغ میں اس سے جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ اور بڑھ جائیں گی. توجہ فرمائیں, اب دماغ میں اس سے جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ نہیں رہیں گی جو ایک مسجد کے مولانا سے ہوتی ہیں. مسجد کا مولانا نماز پڑھاتے میں بھول بھی جائے تو پیچھے سے کوئی لقمہ دے کے یاد کرا دے گا, اور جب نماز تمام ہوگی تو کوئی آ کر مولانا سے نہیں کہے گا یہ کیا کیا آپ نے, یا کم از کم اس کے دل میں یہ خیال نہیں آئے گا کہ مولانا کیوں بھول گئے. کہے گا بھائی ٹھیک ہے بندہ بشر ہے, بھول جاتا ہے انسان. لیکن اگر نبی نماز پڑھا رہا ہو, بھائی توجہ فرمائے حضرات, اگر نبی نماز پڑھا رہا ہو اور اعوذ باللہ خاکم بدہن العیاذ باللہ وہ دو کی چار یا چار کی دو پڑھا دے, تو جو پیچھے کھڑے ہوں گے وہ یہ دل میں سوچیں گے ارے یہ تو وہ ہے جس کا براہ راست تعلق پروردگار سے ہے. اس کے ساتھ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اب یہاں رک جائیں, توجہ چاہوں گا, یہاں رک جائیں. یہ واقعہ آپ کے ساتھ بھی حتماً ہوا ہوگا, میرے ساتھ بھی بار بار ہوا ہے, متعدد بار ہوا ہے. نماز پڑھتے میں آدمی بھول جاتا ہے اور دوسری تیسری رکعت میں جا کے سوچتا ہے کہ بھیا کون سی تھی, کہ اگر کوئی فیصلہ ہو جائے تو اس پہ عمل کرے, نہیں تو پھر شکیات نماز کے ٹیبل پہ عمل کیا جائے. ایسا ہی ہے, آدمی سوچتا ہے. لیکن اس سے پہلے مجھے ایک اور بات آپ ذرا سوچ کے بتائیں, یہ آدمی کو نماز میں جب شک ہوتا ہے اور وہ بھولتا ہے تو یہ بھولتا کیوں ہے؟ توجہ فرمائیں, وہ بھولتا کیوں ہے؟ کیونکہ انسان جس نماز میں کھڑا ہے وہ اپنے جسمانی وجود کے ساتھ تو ہے، لیکن شاید اس کا دماغ یا اس کی توجہ جو ہے وہ کہیں اور ہے، اور اگر کہیں اور ہو تو انسان بھولے، لیکن جس کی توجہ ہو ہی ہر وقت خدا کی طرف، میں توجہ فرمائے ہاں ذرا، جس کی توجہ ہو ہی ہر وقت خدا کی طرف، اگر نماز میں نہ ہو تو خدا کی طرف ہے، نہیں اور آگے بڑھ کے کہتا ہوں، جس کی گود کا پلا ایسا ہو کہ پیر میں تیر نکال لیا جائے پتہ نہ چلے، اس محمد کی نماز کا کیا عالم ہوگا؟ اب اس ساری گفتگو کے بعد، اور میں واضح طور پہ پچھلے سال بھی یہ جملہ کہہ چکا ہوں اور آج دوبارہ مقرر عرض کر رہا ہوں، مجھے اس سے مطلب نہیں ہے کہ یہ روایت ادھر کی کتاب میں آئی ہے یا ادھر کی کتاب میں، یہ جس کتاب میں بھی آئی ہے، ہم کتابوں کو پوجنے والے نہیں ہیں، ہم کتابوں کی پرستش کرنے والے، ہمارے یہاں تو توجہ ہے کہ نہیں ہے، چلیے میں صاف کہہ دیتا ہوں، ہمارے یہاں بھی روایات موجود ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک رسول نماز پڑھاتے ہوئے بھول گئے، موجود ہیں، میں کہہ رہا ہوں ہیں، لیکن کیا ان روایتوں کو قبول کر لیں؟ جس عالم نے یہ روایت لکھی اس کے بعد آنے والے علماء نے اس عالم پر تنقید کی، اور تنقید کرنے کے بعد ایک جملہ لکھا، کیا خوبصورت جملہ ہے، کہا انہوں نے جو یہ لکھا ہے کہ رسول بھول گئے، تو بہتر یہ ہے کہ ہم یہ کہیں، اس سے بہتر کہ ہم یہ کہیں کہ رسول بھول گئے، ہم کہیں گے وہ عالم بھول گئے کہ انہیں کیا لکھنا تھا کیا نہیں لکھنا تھا، توجہ فرمائے گا، لہٰذا اس سے ہمیں مطلب نہیں ہماری کتاب میں ہے یا ان کی کتاب میں، نہیں حضور، شان رسالت کے منافی میری کتاب میں بھی انہیں قبول نہیں کرتا، ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہماری کتاب جو ہے وہ قرآن کی طرح ہے، اب جیسے ہمارے یہاں بعض اوقات ایسے باتیں ہوتی ہیں، نہج البلاغہ، اب ہمارے تو یہ مصیبت ہو گئی ہے کہ جہاں کہیں بات چیت شروع ہو، کوئی علمی بحث ہو، تو سامنے والا جو ہے وہ ہمارے سامنے چیزیں لا کے پیش کرے گا، بھائی کس کتاب سے لا رہے ہو؟ کا نہج البلاغہ سے، کا کیوں؟ کا تمہاری سب سے بڑی کتاب ہے، اور ہم بھی شاید آج تک یہی سمجھ رہے ہیں، کس نے کہا نہج البلاغہ ہمارے مکتب کی سب سے بڑی کتاب ہے، اور کس نے کہا کہ اس کے اندر جو کچھ موجود ہے وہ سب ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، کسی امام کا، کسی عالم تشیع کا یہ عقیدہ نہیں رہا آج تک کہ نہج البلاغہ میں جو کچھ لکھا ہے وہ سب کا سب صحیح ہے، نہیں، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ جو کچھ لکھا ہے وہ سب کا سب صحیح ہے، کئی ایسے مواقع ہیں کہ جس کے اوپر حاشیہ لگایا جا سکتا ہے، بھائی جماوری کی ہے ٹھیک ہے اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ کوئی قرآن کی طرح کی کتاب نہیں ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے، کہ جس کے اوپر جہاں پہ بھی انگلی رکھ دیں آپ کہیں جہاں پر سے جہاں سے بھی شروع کر دیں کوئی شک و ریب کی کوئی شک کی گنجائش نہیں، نہ ایسا نہیں ہے حضور، جس کتاب میں بھی آئے پریشان نہیں ہوا کریں، ہم نے ہر شے کو پلٹانا ہے قرآن کی طرح، اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، توجہ ہے یا نہیں، چلیں یہ تو نماز کا تذکرہ ہو گیا، اب آگے ذرا بڑھئے، بڑی معذرت چاہتا ہوں، یہ میں ساری باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر کبھی آئندہ سالوں میں اس سے ذرا اور سنگین موضوع کرنا پڑ جائے تو آپ ذرا تیار رہیں، توجہ ہے نا، اس سے بڑھ کر ایک مصیبت، اور وہ مصیبت سنیے، لکھنے والوں نے یہ بھی لکھا کہ چلیں نماز تو الگ بحث، رسول تشریف فرمایا خاکم بدن، یہ واقعہ حتماً گھڑا ہوا ہے، لیکن جو لکھا گیا ہے وہ بتا رہا ہوں. بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک سے پیچھے سے کسی شخص کے قرآن پڑھنے کی آواز آئی، تلاوت کرنے کی آواز آئی، اور جب رسول نے اس کی تلاوت سنی تو اس کے بعد کہا شکر ہے اس نے اس آیت کی تلاوت کی، میں تو آیت ہی بھول گیا تھا، اگر یہ نہ پڑھتا مجھے یاد نہ آتا. اگر رسول قرآن بھول جائے تو میں اور آپ کس کھاتے میں ہیں بھائی؟ میں اور آپ کیا ہیں؟ رسول قرآن بھول جائے، یہ اس رسول کے لیے کہہ رہے ہیں جس کے لیے خدا نے کہا سنقرئک فلا تنسا، ہم آپ کو ایسا پڑھا چکے ہیں کہ آپ بھولیں گے بھی نہیں. رسول بھول جائیں تو پیچھے کون بچے گا؟ کوئی نہیں بچ سکتا. قرآن رسول کے ساتھ ایسے جڑا ہوا ہے. آج چوتھا دن ہے بار بار یہ جملہ کہہ رہا ہوں، قرآن رسول کے ساتھ ایسے جڑا ہوا ہے. آپ سوچئے صحیح، رسول کی ذات پر اعتراض کر کے یا رسول کے خلاف کوئی خلاف عصمت بات کر کے آپ کہاں تک لے کے جا رہے ہیں؟ گیا قرآن، اسی لیے خدا کو پتا ہے کہ کیا کرنا ہے. توجہ فرمائے، خدا کو پتا ہے کہ کیا کرنا ہے. ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا لیکن رسول اس درجے پہ فائز ہیں کہ جو بعد میں نہیں بھی مانتے وہ بھی پہلے سے صادق کہتے چلے آ رہے ہیں. جو بعد میں نہیں بھی مانیں گے وہ بھی پہلے سے امین کہتے چلے آ رہے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں، ذرا یہ کیوں کروایا خدا نے؟ ذرا تصور تو کیجئے نا کہ رسول جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، آپ جانتے ہیں، مجھے بیان کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے، نہج البلاغہ کے خطبے میں جناب امیر نے جب رسول کی تعریف بیان کی ہے تو اس سے پہلے بتایا کہ رسول جس ماحول میں آئے تھے وہ ماحول کیا تھا، جائیے مطالعہ فرمائیے، وہ ماحول کیا تھا. جس ماحول میں رسول آئے رسول اس ماحول کے بالکل برعکس، بالکل برعکس. تو آپ کے یہاں تو یہ معروف ہے کہ بچہ جس ماحول میں پڑھتا ہے اس کا اثر ہوتا ہے. توجہ فرمائے نا، بچہ جس ماحول میں رہتا ہے اس کا اثر ہوتا ہے. اور اگر میں ٹھیٹھ ملائی زبان میں بات کروں تو ہم کہتے ہیں جبر ماحول، کہ جس ماحول میں انسان رہ رہا ہے کیا کرے، اس کا اثر تو آئے گا. میں نہیں کہتا کہ نہیں آتا، لیکن اگر کوئی خدا سے لو لگائے تو یہ جبر ماحول نامی چیز اسے نہیں ہلا سکتی. مجھے بتائیں آسیہ فرعون کے محل میں تھی یا نہیں تھی؟ جناب آسیہ کدھر تھی؟ فرعون کے محل میں تھی نا. کون فرعون؟ جو کہتا میں خدا ہوں. لیکن ایسی پارسا نکلی کہ رسول نے کہا جو چار عورتیں درجہ اولا پہ فائز ہیں ان میں سے ایک آسیہ ہے، ان میں سے ایک آسیہ ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں جبر ماحول. اگر یہ کوئی چیز ایسی ہوتی کہ انسان اس کے خلاف جا ہی نہیں سکتا تو کبھی ہر ہر بنتے ہی نہ. دیکھیے نا ماحول کیا ہے وہاں پر، ماحول تو وہاں کچھ اور ہے، لیکن جس نے نکل کے آنا ہو وہ آ جاتا ہے.
سلوات بھیجیے محمد والی. تو پیغمبر جس ماحول میں آئے ساری دنیا جانتی ہے, اور ہم نے کیا دیکھا, خدا نے کہا ہم تمہیں پہلے دن سے اس ماحول میں رکھ کر اس درجے پر لائیں گے کہ یہ جو تمہیں بعد میں جھٹلائیں گے یہ بھی تمہاری ذات میں کوئی خرابی نہیں ڈھونڈ پائیں گے. کیا باتیں کی رسول کے خلاف, توجہ فرمائیں. ایک کہا دیوانہ ہے, ایک کہا جادوگر ہے, توجہ فرما رہے. تیسری کوئی بات ہو تو بتائیں, تیسری کوئی بات ہو بتائیں. ہیں جی نہیں, امی تو قرآن نے کہا ہے, انہوں نے کیا کہنا ہے مطلب. ہاں شاعر کہا, شاعر کا شاعر کہنا کوئی برائی نہیں ہے, شاعر کہنا کوئی بری چیز نہیں ہے. آپ شاعر کو شاعر کہیں تو کوئی بری نہیں ہے, لیکن اگر کوئی نبی کو کہے کہ یہ جو دے رہا ہے یہ شاعری ہے, قرآن کی صورت میں جو بیان کر رہا ہے یہ برائی ہے, ورنہ شاعر ہونا کوئی برائی نہیں. ہمارے آئمہ نے شعر کہے ہیں, اور جو امام حسین کی شان میں شعر کہتے تھے ان کو کس قدر تاکید کی ہے, کس قدر تشویق کی ہے. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, ماشاءاللہ یہاں کافی صاحبان ذوق بیٹھے ہوئے ہیں, اتنی بات ذہن میں اتار لیجئے کہ جس شخص کو شعری ذوق نہ ہو سمجھ جائیں بڑا ہی بد ذوق ہے, بڑا ہی بد ذوق ہے. رسول شاعر نہیں تھے, لیکن جائیے روایات اٹھائیے, کئی شعراء کے اشعار نقل کرتے تھے. رسول نے اشعار نقل کیے. جناب ابو طالب جب دنیا سے گزر گئے اور جب مدینے آئے اور سارے معاملات ہو گئے اور دوبارہ گئے اور مکہ فتح کیا, تو جناب امیر سامنے کھڑے تھے تو کیا کہنے لگے, توجہ فرمائیں حضرات, جناب رسول کی شان میں جو نعت کہی تھی ابو طالب نے جب فتح ہوا مکہ, تو اس وقت رسول کو اپنا محسن یاد آیا اور وہیں کھڑے ہو کے کہا, ارے کوئی ہے جو ابو طالب کی وہ نعت سنائے. اور علی آگے بڑھے کہا, یا رسول اللہ شاید آپ کی مراد یہ اشعار ہیں, اور علی نے نقل کیے رسول نے داد دی. توجہ ہے نہیں ہے, لہذا شاعر بذات خود شاعر ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. اور قرآن میں بھی سورہ شعراء کے اندر اگر ان کو رگڑا گیا ہے شعراء کو, تو وہ اس لیے نہیں ہے کہ جناب قرآن شاعری کے خلاف ہے. قرآن اس شاعری کے خلاف ہے جس میں مقصدیت نہ ہو, اس شاعری کے خلاف ہے جو انسان کو لہو و لعب میں مبتلا کر دے. ورنہ ہمارے آئمہ نے بالخصوص دیکھیے نا, کوئی ادھر ادھر کی شاعری کرتا, اب کیا موضوع کہاں چلا گیا, کوئی ادھر ادھر کی بات کرتا پھرے تو آئمہ کبھی اس کی تشویق نہیں کرتے, لیکن کوئی امام حسین کا مرثیہ کہہ کے آ جائے تو امام ایک ایک شعر پر بیٹھ کے کہتے ہیں دوبارہ پڑھو دوبارہ پڑھو دوبارہ پڑھو. اور جب دیبل نے اپنا پورا وہ مرثیہ سنایا تو امام نے کہا, تمہارے مرثیے میں دو شعر تبرکن ہم بھی اضافہ کرتے ہیں. اور اسی وقت میرے مولا نے دو شعر کہے اور اضافہ کیے. مولا علی کا پورا دیوان موجود ہے, حضرت ابو طالب کا پورا دیوان موجود ہے, توجہ فرما رہے ہیں. تو جس شعر میں مقصدیت نہ ہو قرآن کی نگاہ میں وہ بات ہے. اور جس میں مقصدیت یعنی خدا اور خدا والوں سے نزدیک کر دے، تو ایسا شعر وہ مقام رکھتا ہے کہ کہنے والے کی بھی مغفرت کرا دیتا ہے، سننے والوں کی بھی مغفرت کرا دیتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد، بارہ۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رسول پہ جو الزامات لگے وہ کیا تھے؟ شاعر ہے، دیوانہ ہے، جادوگر ہے، کسی نے نہیں کہا جھوٹا ہے، کسی نے نہیں کہا امانت میں خیانت کرتا ہے، اور کتنی ہی اخلاقی قباحتیں موجود تھیں اس ماحول میں، کسی نے نہیں کہا اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے۔ ایک جملہ سربستہ کہہ دوں، شجروں کے وہاں کیا حال تھے سب جانتے ہیں، لیکن کبھی کسی نے اٹھ کر یہ بھی نہیں کہا کہ تمہارا شجرا تو ایسا تھا۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کبھی کسی نے رسول کے سامنے آ کر یہ نہیں کہا کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے۔ کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ رسول پہلے دن سے ہی اس مرتبے پر فائز کیے گئے تھے کہ جب اعلان کریں تو کوئی آ کر یہ نہ کہے کل تو خود کرتے تھے آج ہمیں روک رہے ہیں۔ کل تو نعوذ باللہ خود اس مشکل میں، اس پستی کے گرفتار تھے، اور آج ہمیں روک رہے ہیں۔ ایک موقع دکھائیے کہ جہاں کسی نے آ کے کہا ارے آج آپ یہ بات کر رہے ہیں۔ مثلا توجہ فرمائیں گے حضرات، رسول نے شراب حرام کی، کسی نے آ کر کہا ضرورت ہوئی ارے کل تو آپ خود پیتے تھے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ کل تو آپ خود پیتے تھے آج ہمیں روک رہے ہیں۔ ارے رسول تو چھوڑیے، کسی نے یہ تک نہ کہا ارے آپ کے خاندان میں فلاں شخص پیتا تھا۔ کسی نے کہا آ کر؟ نہیں کہا۔ اچھا رسول نے کیا کیا حرام کیا؟ مثلا رک جائیں یہیں پر، رسول نے سود حرام کیا۔ جب سود حرام ہوا تو کسی نے آ کر یہ رسول سے نہیں کہا ارے آپ نے بھی تو کچھ عرصہ پہلے۔ بھائی توجہ فرمائیں حضرات، آپ نے بھی تو پہلے یہ کیا تھا؟ نہیں، کسی تاریخ میں، کسی حدیث اور روایات کی کتاب میں نہیں ملے گا نعوذ باللہ رسول نے پہلے ہی عمل انجام دیا ہو۔ یہ کیوں تھا؟ یہ اس لیے تھا کہ جب حرام کرے تو کوئی آ کر کہہ نہ سکے، اور جب کوئی کہے گا نہیں تو اسی وقت اطمینان حاصل ہوگا، اس وقت اطمینان حاصل ہوگا۔ ورنہ اگر کوئی ایسا شخص جو خود گرفتار رہا ہو، بے توجہ فرما رہے ہیں، ابھی بھی آپ چلے جائیں تو جو فرمائیں گے اللہ، مجھے نہیں پتا آپ کے خاندان میں اگر کوئی عالم دین ہو یا نہ ہو، جن کے والدین یا مثلا اجداد ننیال ددیال میں کوئی مولوی ہو، پہلے عالم دین ہو، ان کو تو بڑی ہیلپ مل جاتی ہے، لیکن جو خاندان میں پہلا ہی ہو وہ بڑی مصیبت میں ہے۔ توجہ فرمائے، کیونکہ بھائی اگر پہلے دادا یا نانا یعنی کوئی پیچھے سابقہ ہو تو پھر خاندان کا ماحول بھی اسی حساب سے آگے بڑھتا ہے نا، لیکن اگر کوئی نہ ہو، بندہ خود ہی پہلی اینٹ رکھنے والا ہو، تو ہو سکتا ہے کہ بھائی بچپن میں وہ مثلا نماز نہ پڑھتا ہو۔ توجہ فرمائے، بچپن میں ہو سکتا ہے وہ نماز نہ پڑھتا ہو، یا خدا نہ خواستہ ہو سکتا ہے کہ بچپن میں گھروں میں اس کے جناب علی اللہ الحب کی کوئی محفل ہوتی ہو اور وہ اس میں شمولیت اختیار کرتا ہو، لیکن جب گیا مدرسے حوضے پڑھنے پتا چلا تو اب اس نے نماز بھی شروع کی اور حرام کاموں سے بچنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی روکنا شروع کیا، تو جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ ہمیں بتا رہے ہیں۔
کیا
ये आज हमें सिखा रहे हैं, कल तक तो खुद करते थे। कितने भी बड़े थे उस जमाने के, कभी रसूल को ये ना कह सके। भाई तवज्जो फरमाए, दूसरे जितने बड़े बना कर पेश किए गए उनके बारे में तो मिलता है, ये भी करते थे, ये भी करते थे, ये भी करते थे, लेकिन रसूल के बारे में नहीं मिलता कि जो हराम किया रसूल ने वो अमल अंजाम दिया। जो फरमाया नहीं मिलेगा, यह है इत्मीनान की मंजिल। खुदा देखिए उधर से ही बात चल रही है अभी तक, मैं उस दलील को मुहकम करने की कोशिश कर रहा हूं कि जब तक इत्मीनान कल्बी हासिल ना हो जाए कि इस शख्स से जो मिलेगा उसमें रत्ती भर शायबा नहीं होगा। और शायबा किस चीज का, ये उस चीज से नहीं रोकेगा जो पहले खुद कर चुका हो, ये उस चीज का हुक्म नहीं देगा जो इसने खुद अंजाम ना दी हो। इसके पास जो खुदा का हुक्म आया है उसमें तब्दीली वाकई नहीं की होगी, जानते बूझते भी नहीं, भूल चूक से भी नहीं। ये वो मकाम है जहां इंसान मुतमईन है। रसूल से लेकर आगे बयान करने वालों की बात नहीं हो रही, खुदा से लेकर दुनिया को देने वाले की बात हो रही है। फर्क कीजिए इनमें, इन दो में फर्क है। वरना मुझे बताइए ना, अगर रसूल को आप ऐसे दर्जा इस्मत पे नहीं रखते तो फिर पूरा दीन ही जद पर है, पूरा दीन जद पर है। और यही अकीदा आपको उन बिला वजह की घड़ी हुई रिवायतों से बचाएगा जो शान रिसालत में तनकीस का बायस है। अजीब नहीं है, जिसके दामन अथर पर कुफारे मक्का धब्बा ना लगा सके, मुसलमानों ने कहा उनका काम हम कर देते। अब एक बात करनी है मुझे, अगर रसूल खुद तवज्जो फरमाए, अगर रसूल खुद किसी चीज को हराम करार दे दें और नाऊ बिल्ला आपको किसी रिवायत में मिले कि रसूल ने वो काम खुद अंजाम दिया है, तो पहली चीज जो आपके दिमाग में उभरेगी वो क्या है? भाई मैं यहां मिंबर पे बैठ के, दो लम्हे के लिए तसव्वुर कीजिए, मैं मेंबर पर बैठ के ये कहूं कि जनाबे वाला ठंडा पानी ना पिए, मिसाल के तौर पर मैं कहूं ठंडा पानी ना पिए, और उसके बाद जैसे ही मजलिस तमाम हो मैं इनसे कहूं जाइए जरा अंदर से बर्फ और पानी लेके आए और क्यूज में उसमें डालूं और उसे खूब ठंडा करके पीऊं, तो आप सारे क्या कहेंगे? अजीब है, हमें रोकता है, खुद करता है। और कुरान क्या कह रहा है? वो कहते ही क्यों हो जो करते नहीं हो। तो यहीं पे समझ जाना चाहिए कि आयत ने बताया कि जो तुम करते हो वही बयान करो, जो बयान करते हो वही कहो। अगर रसूल ने किसी शय को हराम किया है बहुक्म खुदा तो मुमकिन नहीं है रसूल वो अंजाम दे। ऐसी जितनी भी रिवायात हैं सबको उठा के दीवार पर देके मारिए, ये इस्मत रसूल के मनाफी है। हमें रसूल से मतलब है, ना किसी किताब से, ना किसी के किताब लिखने वाले से, हमें रसूल से मतलब है। हम उस रसूल को मानेंगे जिसका तारुफ कुरान करा रहा है, और कुरान ने तो वो तारुफ करा दिया जो मैंने बयान कर दिया। वमा आता कुमर रसूल फखुजू
اما نہا کمن ہوں فنت ہو رسول جو دے وہ لے لو, جس سے روکے اس سے رک جاؤ. مطلب یہ کہ جو غلط ہے وہ دے نہیں سکتا, جو صحیح ہے اس سے روک نہیں سکتا.
مطلق کا جو دے لے لو, جس سے روکے رک جاؤ. یہ شان رسالت ہے, یہ شان رسالت ہے کہ ہم پورے اطمینان کے ساتھ اس ذات کے لبوں سے نکلنے والے الفاظ پر سر جھکا دیں. بے توجہ فرمائیں, دیکھیے کوئی ایک ذات آپ کو ایسی چاہیے اپنے اور خدا کے بیچ میں. بھائی توجہ فرمائیں, کوئی ایک ذات آپ کو ایسی چاہیے اپنے اور خدا کے بیچ میں جس کی زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ پہ آپ بس یہ سوال کریں کہ یہ اس کی زبان سے نکلی ہے یا نہیں. اگر ثابت ہو جائے نکلی ہے تو پھر اگلی بات نہ ہو, اطمینان ہو. اگر اس کی زبان سے نکلی ہے تو درست ہے, اس کی زبان سے نکلی ہے تو درست ہے. اور ایسا کون ہوگا آپ کے اور خدا کے بیچ میں؟ وہ پیغمبر ہی تو ہیں. وہ اور دین کا معاملہ تو ایسے ہے, میں اور آپ کیا, خدا کہہ رہے جملہ سمجھے آپ, میں اور آپ کیا, علی اور اللہ کے بیچ میں بھی پیغمبر ہیں, فاطمہ اور خدا کے بیچ میں بھی پیغمبر ہیں, حسن و حسین اور خدا کے بھی بیچ میں پیغمبر ہیں. یہ وہ بندہ خدا ہے کہ اگر یہ بیچ میں نہ ہو تو بندے اور معبود کا رابطہ ممکن نہیں.
اللہ اکبر.
ایک اور سلوات پڑھیں ذرا ذرا سا, آگے تشریف لے آئیں, جگہ ہے ابھی تھوڑی سی آپ کے, تھوڑا سا زحمت کرنے سے اگر چار پانچ آپ کے برادران اور یہاں پہ ایڈجسٹ ہو جائیں تو ان کے ثواب میں آپ بھی شریک ہو جائیں گے انشاءاللہ. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. ایک اور صلوات دی, تو میرا خیال ہے عصمت پہ اتنی گفتگو کافی ہے. چوتھی مجلس ہو گئی اور تین چیزیں بیان کی تھی, ابھی تک پہلی ہی چل رہی ہے, مجھے تیزی سے اب آگے بڑھنا ہے. ایک تو ہو گئی جناب عصمت, توجہ فرمائیں, دوسرا ہے علم, دوسرا ہے علم. دیکھیے اگر کبھی بھی آپ کو کوئی ایسی خبر سنائے کہ رسول نے یہ کہا ہو کہ مجھے نہیں پتا, اور وہ جس چیز کے بارے میں نعوذ باللہ رسول سے یہ نقل کر رہا ہو کہ مجھے نہیں پتا, وہ دین کی ضرورت ہو, اس کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ جس مقصد کے لیے خدا نے نبی کو بھیجا تھا وہ پورا ہی نہیں ہوتا. خدا نے نبی کو بھیجا اس لیے کہ جو بھی میری دینی ضرورت ہے اسے پورا کیا جائے نا. اور یہ میں آپ کو بتا دوں, کچھ لوگ بڑے تیز ہیں, انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ دین اور دنیا کے بیچ میں خط کھینچا جائے اور دین اور دنیا کو ایک دوسرے سے جدا کیا جائے, یہ انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے. اور آپ یقین کر لیجئے دنیا کا کوئی بھی دوسرا دین اسے قبول کرے یا نہ کرے, اسلام میں اس کی رتی برابر گنجائش نہیں ہے. اسلام فقط ذاتیات اور شخصیات کا دین نہیں ہے. آپ کے دینی جتنے بھی احکامات ہیں نا, ان میں 60% سے زیادہ اجتماعی احکامات ہیں. اجتماعی احکامات ہیں. ایک چھوٹی سی مثال لے لیجئے, جتنے بھی خدا کی طرف سے احکامات آئے ہیں سزاؤں کے عنوان سے, حدود, حد جاری کرنا, ان میں آپ کو کوئی بھی ایسی شے نہیں ملے گی جس کا تعلق اجتماع سے نہ ہو. نعوذ باللہ, توجہ فرما رہے ہیں, اگر دو افراد نے کوئی فعل قبیح انجام دیا ہے کہیں, تو ان کو کہا بیان نہیں کرو, لیکن اگر کہیں ایسے انجام پایا کہ چار دیکھنے والے موجود تھے, تو اب چونکہ یہ انفرادیت سے نکل کر اجتماعیت میں داخل ہوا ہے, تو کہا اب اس پر حد جاری ہوگی. بات پہنچ رہی ہے نا حضور؟ اسلام اس شے کو قبول نہیں کرتا کہ دین اور دنیا ان کو الگ کیجیے. کون سا مقام ایسا ہے دنیا کا جس کے لیے اسلام نے بیان نہ دیا ہو؟ اگر آپ کہتے ہیں اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے, اور اسلام جو ہے وہ ہر شے کا بیان رکھتا ہے, اور قرآن جو ہے وہ ہر شے کو بیان کرتا ہے, تو پھر دنیا باہر کہاں گئی؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ جو فکر پنپ رہی ہے, آپ جانتے ہیں دین اور دنیا کو ایک دوسرے سے جدا کرنے کی اسلام میں اگر اس کا نقطہ یا آغاز آپ ڈھونڈیں گے, تو یہ آپ کو وہاں دکھائی دے گا جس وقت رسول کی آنکھ بند ہوئی اور فوراً سے ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا کہ بھائی اب کون بنے گا اور اب کون بنے گا. بات پہنچ گئی؟ ورنہ اسلام اس چیز کو قبول نہیں کرتا کہ دین اور دنیا الگ ہے. نہ, وہ کہتا ہے دین اور دنیا ایک ہیں. میں بیان کروں گا, دیکھیے نا حضور, توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے لگ رہا ہے مجھے تھوڑا پیچھے لے جانا پڑے گا آپ اللہ
کو.
خدا کہتا ہے تم کس کے بندے ہو؟ آپ کہیں گے پروردگار تیرے. کوئی مانے تب بھی اس کا, نہ مانے تب بھی اس کا ہی بندہ ہے. تو جب بندے آپ اس کے ہیں, تو جو بندے کے مقابل لفظ استعمال ہوتا ہے اسے کہتے ہیں مولا. خدا کہتا ہے میں تمہارا مولا ہوں, اور جب مولا کوئی ہو تو پھر بندے کو یہ اجازت نہیں ہوتی کہ اپنی مرضی سے کچھ طے کرے. کہ میں قانون بنا کر دوں گا, توجہ ہے یا نہیں؟ اب انسان اس دنیا میں بھیجا گیا اور اس کو قانون کی ضرورت ہے. سوال یہ ہے کہ انسان کو قانون کون دے گا؟ کچھ ہو سکتے ہیں کہیں کہ نہیں ہم خود بنا لیں گے, اتنی عقل تو ہمیں بھی دی ہے خدا نے. اچھا بنائیے بنائیے, لیکن شرط ہے. شرط سنیے, شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ جو بھی قانون بنائے, ایک تو وہ انسان کو انسان سے بہتر جانتا ہو اور اس کی تمام ضروریات کو اس سے بہتر سمجھتا ہو, ایک بات. دوسری بات یہ, جو بھی قانون بنائے اس میں اس کا اپنا کوئی فائدہ نہ ہو. بنائیں, ایک یہ کہ انسان کو جانتا ہو, دوسرا یہ کہ جو بھی قانون بنائیں اس میں اس کا اپنا کوئی فائدہ. یہ آپ جتنے بھی قوانین دیکھیں گے نا, کیپٹلزم کے نام پر یا سوشلزم کے نام پر, الہ ماشاءاللہ میں ابھی ذکر نہیں کرنا چاہ رہا ہوں, ان ساروں کا مسئلہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں جا کر یا تو وہ انسان کی ضرورت کو نہ سمجھتے ہوئے فیصلہ کریں گے, اور یا کہیں نہ کہیں جا کر بیچ میں اپنا مقصد رکھیں گے, اپنا فائدہ رکھیں گے. دور کیوں جانا ہے؟ ابھی پاکستان میں دیکھیں, हमारे जो माशाल्लाह बैठे हुए कानून बनाने के लिए हमारे सरों पर, जिन्हें हम वोट देकर अपने ऊपर मुसल्लत करते हैं या करवा, खैर अब तो ये भी बात नहीं है, अब तो ये भी बात नहीं है, बाहर आ तो ठीक है जी, बात कहीं आगे तक चली गई है। खैर बात तो पहले से भी बहुत आगे तक गई हुई थी, खबर अब हुई है, ठीक है ना, खबर अब हुई है। चलिए देर आयत दुरुस्त आयत, पता तो चला कि किबला किस तरफ है, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। लेकिन अब देखिए जो बैठे थे कानून साज असेंबलियों में, उन्होंने कानून बनाते बनाते, अब पता नहीं अभी है या नहीं है, लेकिन ऐसे कानून बनाए जिनमें से एक ये निकल कर आया कि जो भी बैठा होगा असेंबली में अगर उसके खिलाफ करप्शन का केस चला तो 50 करोड़ तक एग्जम्पशन। ये क्या है, ये क्या है, 50 करोड़ तक एग्जेम्पशन। मालूम है जो बना रहे हैं कानून वो अपना फायदा देख रहे हैं। ये मैंने एक मिसाल रखी है पाकिस्तान की, आप अगर जाइए दुनिया में ऐसे ही है। अभी हमें बाहर के ममालिक बहुत अच्छे लग रहे हैं, दूर के ढोल बड़े सुहाने होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, दूर के ढोल बहुत सुहाने। अब यहाँ कई माशाल्लाह जवान बैठे होंगे, वो कहेंगे हाँ लो जी मौलाना साहब अपनी मुल्लायत पे उतर आए। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, हमारे साथ ऐसे बहुत से दोस्त अहबाब हौजे में पढ़ते हैं आए हैं, और हमने उनसे बहुत बैठ कर नशिस्तें भी की हैं, उनसे जाकर पूछिए जो वहाँ रहते हैं वो आपको बताएंगे कि जो आपको लग रहे ना इतने इंसानियत के अलमबरदार, आज़ादी इंसान के अलमबरदार, वो इंसान बस उसे समझते हैं जिसे वो अपने कानून के तहत अपना जानते हैं, वरना उन्हें ये फलस्तीन में मरने वाले इंसान क्यों नहीं लगते, तवज्जो है या नहीं है, वरना उन्हें ये कश्मीर में जिन पे जुल्म हो रहा है वो इंसान क्यों नहीं लगते, जो यमन में कट रहे हैं वो इंसान क्यों नहीं लगते। नहीं, अगर उनके घर में पलने वाला कुत्ता है तो उसके लिए वो हुकूक के कायल हैं, लेकिन आपके यहां बैठे हुए बच्चे के लिए वो हुकूक के कायल नहीं है। अपने लिए जाइए, कानून बने हुए हैं, आपने घर में पेट रखना है तो आपके ऊपर ये जरूरी है कि आप इसका महीने में दो महीने में चेकअप करवाएं, इसको खाना दें, ये करें वो करें। और मोहल्ले में अगर किसी ने जाके शिकायत कर दी कि भाई हमने देखा है कि ये फलां जानवर पर जुल्म कर रहा था, तो पुलिस आ जाएगी और कहेगी चलिए हुजूर ये आपने क्या किया, खुदा का खौफ करो। अगर कोई दो वक्त एक कुत्ते को खाना ना डाले तो तुम उसे जेल की सलाखों के पीछे भेज दो, और कोई अगर हजारों बच्चों को कत्ल कर दे तुम्हारी कानों पे जूतन डालेंगे। समझ आया, कानून बने हैं लेकिन फायदा देखा गया है, फायदा देखा गया है। कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जिससे आपको फायदा हो, आपसे मुराद जो उनकी सरहद में नहीं है, नहीं बनाएंगे ऐसा कानून। और अगर आपको भी आप अच्छा, अब ये भी एक बहस है, अब जो आज तो पता नहीं कहाँ चलती जा रही है बात, चलिए सुन लीजिए। मैं आमतौर पर ऐसी गुफ्तगू करता नहीं हूं, लेकिन आज शुरू हो गई तो सुन लें बात। यहां बैठकर आपको ये लग रहा है कि हुजूर वो हमें बड़े हुकूक देंगे, वो हमें बड़े हुकूक देंगे, दुरुस्त है को जाहिरी 4, 5, 6, 10, 20 जितने भी हुकूक वो आपको देते हैं देंगे, लेकिन आप जरा ये समझिएगा कि ये हुकूक देकर वो आपको आजाद कर रहे हैं या कैद। इस पे जरा तवज्जो फरमाइएगा, आजादी के नाम पे भी कैद होते हैं लोग। देखिए मुमकिन ही नहीं है कि इंसान 100% آزاد ہو جائے ممکن ہی نہیں ہے.
میں بتاتا ہوں آپ کو, میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, یہ جو افراد آزادی انسانیت کے علم بردار ہیں, جو کہتے ہیں بس انسان کا جو من ہو وہ کرے یہ اس کی آزادی ہے, ان کے علاقوں میں جائیے, انہوں نے بھی قوانین بنائے ہیں. اور کیا قانون بنائے, کہاں جہاں ایک انسان تجاوز کر کے دوسرے انسان کی آزادی پہ قدغن لگانے کی کوشش کرے تو یہ اس کی آزادی کی حد ہے. معلوم ہے 100% تو آزادی ممکن ہی نہیں ہے. جہاں دوسرے کی آزادی آپ کی آزادی سے ٹکرائے گی آپ کی آزادی وہاں تمام ہو جائے گی. توجہ فرمائی. تو بھائی یہی تو خدا کہہ رہا ہے, خدا بھی تو یہی کہہ رہا ہے کہ تم نے جو قانون بنائے ہیں لیکن ان میں مشکل یہ ہے, یا تو مطلب درمیان میں ہے یا تم نے انسان کی ضرورت کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا. جتنے قانون بنائے تم نے کہیں یہ سوچا کہ اس انسان کے بدن میں ایک روح بھی ہے؟ تم نے جتنے قانون بنائے اس مادی جسم کو دیکھ کر بنائے, خدا نے جو قانون بنائے وہ جسم کو بھی دیکھ کر بنائے, روح کو بھی دیکھ کر بنائے. کیونکہ ابھی تک آپ کی لیبورٹری روح کو ثابت ہی نہیں کر سکی, تو جب روح ثابت نہیں کرے گی نہیں کر پائے گی تو اس کے حقوق کہاں سے ثابت کرے گی؟ اور جو خدا کے نمائندے تھے, اللہ اکبر, وہ جب حقوق پہ بات کرنے آئے تو انہوں نے بدن کی بھی بات کی, انہوں نے روح کی بھی بات کی, انہوں نے ہر طریقے سے بیان دیا کہ ہم تمہیں بتاتے ہیں آنکھ اور کان کے کیا حقوق ہیں, ہم تمہیں بتاتے ہیں تمہارے قلب کے کیا حقوق ہیں. صلوات پڑھیں محمد والا.
لہذا یہ بات قطعاً قابل قبول نہیں ہے کہ دین اور دنیا جدا ہیں. خدا کہتا ہے میں قانون بناؤں گا, اور جو میں قانون بناؤں گا اس پہ تم نے چلنا ہے. بھئی دنیا میں تو قانون چلے گا نا, توجہ فرمائیں, قانون کہاں چلے گا, دنیا میں ہی چلنا ہے. بھئی دنیا سے جب آپ چلے جائیں گے تو کیا قانون, کوئی قانون نہیں. قانون خدا نے بنایا, مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں, خدا نے قانون بنایا تم نے زکات دینی ہے, تم نے خمس دینا ہے, تو جو ہے نا آزاد کی کب تک دینا ہے, مرنے کے بعد کون اپنی جیبوں میں پیسے لے کے جائے گا جو خمس دے گا, کون لے کے جائے گا جو زکات دے گا. مثلاً میرے دادا کو دنیا سے گزرے ہوئے 20 سال ہو گئے, تو میں کسی کو بلاؤں اور کہوں جی 20 سال ہو گئے دادا کو گزرے ہوئے, ذرا ان کی ان 20 سالوں کی نماز پڑھ دیں. نہیں, پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ تو گزر گئے. جب تک اس دنیا میں تھے تب تک قانون تھا, دنیا سے چلے گئے اب اللہ جانے وہ جانے, یہ جو قانون تھا اب یہ ان کے اوپر نافذ نہیں ہوتا. تو قانون تو ہے ہی اس دنیا کا, اس دنیا کا قانون کون سا ہے, وہ تو اللہ جانے وہ جانے. اس نے نبیوں کو اس دنیا کا قانون پڑھانے نہیں بھیجا تھا, اس دنیا کے قوانین مرتب کرنے کو بھیجا ہے. اور انبیاء نے آ کر وہ قوانین خدا کی طرف سے پہنچائے. اب جب یہ قوانین ہم تک پہنچ گئے, یہی دین ہے یہی دنیا ہے, یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں, یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے, نہ کل تھے نہ آج ہیں نہ آئندہ ہوں گے. اور جب کسی کے دماغ میں یہ آئے گا تو سمجھ لیجئے گا ہمیشہ ترقی اسے مادیات میں ہوتی دکھائی دے گی, معنویات میں وہ قوم زمین بوس ہو جائے گی. ہم لوگ کہتے ہیں وہ فلاں ملک میں بہت اخلاقیات ہیں، وہ چوری نہیں کرتے، وہ یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے، توجہ چاہوں گا، ہو سکتا ہے نہ کرتے ہوں، میں کسی کی بات کا انکار نہیں کرتا، لیکن کیوں نہیں کرتے کبھی یہ بھی تو سوچیں۔ شیشے کا ایسا ہی دروازہ لگا ہوا ہے سٹور، رات کو وہ اگر کھلا بھی چھوڑ کے چلا جائے تو کوئی اندر نہیں گھسے گا، حالانکہ ہر جگہ ایسا نہیں ہے، وہاں پہ بھی چوریاں ہوتی ہیں، لیکن ہمارے نسبت سے ذرا کم ہی ہوتی ہوں گی، تو کیوں نہیں گھسے گا اندر؟ اس لیے کیونکہ اسے معلوم ہے کیمرے لگے ہوئے ہیں، قانون سخت ہے، پکڑا گیا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ تو یہی تو ہم بتا رہے ہیں کہ اگر انسان کو یہ ظاہری کیمرہ لگا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے مجھے یہاں نہیں جانا، جیسے ہی اس کے دماغ میں یہ آ جائے گا کہ ایک ایسا کیمرہ بھی لگا ہوا ہے کہ دنیا کے کسی بھی قانون سے بچ جاؤں، اس سے نہیں بچ سکتا، تو پھر ظاہری کیمرہ ہو یا نہ ہو، کہے گا نہیں مجھے ہر وقت دیکھنے کے لیے ایک آنکھ موجود ہے۔ اسلام اس لیے آیا ہے، دین اس لیے آیا ہے، ہم نے دین کو بس سمجھا ظاہری کچھ عبادتیں، کچھ رسومات اور بس تمام، ہمیں اپنی دنیا میں جہاں تک دین دکھائی دے گا نا، سمجھیے آپ اتنے دیندار ہیں، توجہ فرمائے، جتنا آپ کو اپنی دنیا میں دین دکھائی دے تو سمجھیے گا اتنے دیندار ہیں، فقط نماز روزہ دینداری نہیں ہے، نماز روزہ دینداری نہیں ہے، جو دنیا میں اپنی دین کو مقام دیتے ہیں وہی دین آپ کو اس آخرت میں مقام دے گا۔ سلوات پڑھیں محمد والے، اسی لیے جب ہم نبیوں کو دیکھیں گے توجہ چاہوں گا، تو نبیوں کا کیا ہے، نبی کبھی یہ نہیں کہے گا، اگر کوئی نبی سے آ کے کہے آپ نے یہ کیوں کیا، تو نبی کہے تو میں دنیاوی کام کر رہا تھا، یا میں دنیاوی چیز نہیں جانتا، کیا مسئلہ ہے؟ مسلمانوں نے یہ کرنے کی کوشش کی ہے، میں مثال کے طور پہ یہ روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، وقت پورا ہو گیا، مجھے 5-10 منٹ دیجیے گا، مشکل تو نہیں ہے کوئی، ایک سلوات پڑھیے محمد والے محمد، کل 10 منٹ پہلے چھوڑ دیا تھا، آج ذرا کل والوں کی ایڈجسٹمنٹ ہو جائے، ٹھیک ہے جی، کیا مسلمانوں نے یہ؟ وہ ایک روایت معروف ہے کہ رسول کھڑے تھے تو دیکھا کہ شور شرابہ ہو رہا ہے، کہا کیا ہوا، کہا وہ کھجوروں کی کوئی قلم بندی وغیرہ چل رہی ہے تاکہ اچھے پھل ملیں، رسول نے کہا تم اللہ کو توکل نہیں کرتے ہو، کہا کرتے ہیں، کہا پھر رہنے تو وہ دے دے گا، تو پھر جب فصل کا موقع آیا تو معلوم ہوا کہ نقصان، تو وہ آ گئے کہا آپ نے تو روک دیا تھا، دیکھیے نقصان ہو گیا، تو نہ وہ باللہ من ذالک، رسول نے کہا دیکھو جب کوئی دین کی بات ہو نا تو میں بہتر جانتا ہوں، لیکن دنیا کے معاملے تم مجھ سے بہتر جانتے ہو، سازش ہے یہ اسلام کے خلاف، بے شک کہ آپ دین اور دنیا کو جدا کرتے ہیں، رسول کم علم نہیں ہے، رسول جو چیز انسان کو ضرورت ہے ہدایت کے لیے اس کا علم رکھتے ہیں، ابھی میں وہ بات ہی نہیں کرتا کہ رسول جو ہیں وہ صادر اول ہیں اور اس کے بعد سارے معلولات ان سے ہیں، تو جو علت ہے وہ معلول کو جانتی ہے، وہ بحث ہی نہیں کرتا ہوں میں، تو ظاہر کی بات کرتا ہوں، وہ اگر بات کروں تو پھر تو معاملہ ہی الگ ہو جائے گا نا، بالکل ہی اس کی بات نہیں کرتا ہوں، جس رسول کو ہدایت بشر کے لیے خدا بھیجے، نعوذ باللہ وہ کسی مسئلے سے جاہل ہو تو بھیجا کس لیے بھائی، کس لیے بھائی، دنیا کو نہیں پتا اللہ کتنا علم رکھتا ہے، دنیا نے تو نبی کو دیکھنا ہے کہ جس کا بھیجا ہوا علم رکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ بھی علم رکھتا ہوگا، لوگ اسے دیکھیں گے उसे पहचानेंगे। नबी तारुफे परवरदिगार है। आप खुदा को अगर ऐसे रखते हैं तो फिर क्या आप दुनिया के सामने बयान करेंगे। ये जो कुछ लोग हैं, बहरहाल मैं क्या कहूँ उन्हें, जिन्हें तौहीद बचाने के लिए रसूल को नाबो बिल्ला मिन ज़ालिक जाहिल साबित करने की जरूरत पड़ती है, वो न तौहीद के खिदमत गुजार हैं न नबुव्वत और रिसालत के। नबी को जितना आलिम तर साबित करेंगे परवरदिगार उतना आलिम तर साबित होगा, क्योंकि हम फौरन कहेंगे इतना आलिम है रसूल और ये जो कुछ जानता है इसे खुदा ने अता किया
है।
आपने खुदा को नाम बिल्ला मिन ज़ालिक अपनी तरह का समझा है कि उसे किसी को कुछ अता करने से उसके यहाँ कोई कमी वाकई हो जाती है। खुदा कहता है मुझसे जो कोई भी कुछ ले जाए शर्त काबिलियत की है, काबिल हो ले जाए, ले भी जाए तब भी मेरे हाथ से कुछ नहीं जाता। खुदा की मालिकियत हकीकी है हुजूर, तवज्जो चाहिए। वो हकीकी मालिकियत रखता है, उसकी मालिकियत ट्रांसफरेबल नहीं है कि जैसे ये मकान हो गया कि आपने किसी के नाम कर दिया तो अब आप ना रहे। खुदा की मालिकियत ऐसे नहीं है। एक नुक्ता भी तवज्जो है कि नहीं है, एक नुक्ता भी खुदा की मालिकियत से खारिज ना हुआ है ना होगा, मुमकिन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे ही मालिकियत खुदा से खारिज हुआ तो समझिए नाबूद, उसे अपना वजूद बरकरार रखने के लिए खुदा की मालिकियत में रहना है। अगर वजूद है तो मालकियत परवरदिगार में है, और अगर खारिज हुआ तो असल में ऐसा कुछ है ही नहीं। अब मैं क्या अर्ज करूं, ये फलसफी मबाहिस तवज्जो फरमाए हमरा, वो है ही नहीं, वो नेस्ती है और नेस्ती वजूद नहीं रखती। भाई वजूद का ना होना नेस्ती है, नेस्ती खुद कोई वजूद नहीं है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो जो मालिकियत से खारिज है वो तो है ही नहीं, वो तो जो है ही नहीं उसकी बहस क्या करूं। हम तो बात उस पर करेंगे जो है, तो जो है बात की बात हम उस पर करेंगे जो है, और जो कुछ है वो मालकियत परवरदिगार में है। और खुदा की मालकियत ऐसी नहीं कि वो किसी को दे तो उसकी मालकियत से खारिज हो जाए। खुदा जिसको दे भी देता है तब भी उसकी मालकियत से खारिज नहीं होता है। खुदा अगर सब कुछ मोहम्मद को दे भी दे तब भी मोहम्मद खुद खुदा का है। नहीं खारिज होता खुदा की मालिकियत से, उसे अपना वजूद बाकी रखने के लिए मालिकियत खुदा में होना पड़ेगा, वो जा ही नहीं सकता। आपकी तौहीद इतनी हल्की है कि जरा फजीलत रसूल बयान हुई तो कलाए तौहीद लर्जा बरंदाम हो गया। इतनी हल्की तौहीद तो ना मानना बेहतर है। इतनी मुतजलजल तौहीद पर तो अकीदा न रखना बेहतर है। रसूल की शान से तौहीद की इमारत में दराड़े पैदा होने लगे। जो खुदा को रसूल, जो रसूल को खुदा ने दिया है उसे अगर नहीं मानेंगे तो असल में आपने खुदा की सिफत का इनकार किया है।
बेशक बेशक,
तो खुदा तो फैयाज है, वो दे रहा है और आप कह रहे हैं कि नहीं दे सकता। सर मुमकिन ही नहीं है। खुदा देता है और वो बस एक शय देखता है, और वो शय ये है कि काबिल हो, और अगर काबिल है। वो क्या कहा था इकबाल ने,
کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں, ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اب مجھے ایک بات تو بتائیے, جو جس قابل ہوگا اسے وہ شے مل جائے گی, تو محمد سے زیادہ قابل کون ہے؟ رسول سے زیادہ قابل کون ہے؟ اس کا مطلب ہے جو رسول کو عطا کر سکتا ہے وہ کسی اور کو عطا نہیں کر سکتا, اور جو رسول کو عطا ہوا ہے وہ کسی اور کو عطا نہیں ہوا. دیکھیے یہاں امکان ہی ثبوت ہے, خدا کرے میرا جملہ سمجھیں, یہاں امکان ہی ثبوت ہے. اگر محمد کے یہاں امکان پایا جاتا ہے کہ اسے یہ شے عطا ہو سکتی ہے, تو یہ امکان ہی کافی ہے خدا کے عطا کے لیے. کہ خدا اگر یہ امکان رکھتا ہے دے سکتا ہے, اور محمد قابلیت رکھتا ہے کہ لے سکتا ہے, تو پھر خدا یہ تھوڑی کرے گا جو قابلیت رکھتا ہو اسے عطا نہ کرے. لہذا علم پیغمبر کے خلاف اگر کبھی بھی کوئی روایت دکھائی دے تو سمجھ جائیے گا یہ تاریخ کا پیش کردہ رسول ہو سکتا ہے, خدا کا بنایا ہوا رسول نہیں ہو سکتا. سلام بھیج دیجئے محمد. ہمیں یہ ہم نے کبھی نہیں کہا, اگر کوئی کہتا ہے وہ خود بے اس بات کا جواب دے, ہم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ رسول کے پاس جو علم ہے وہ ان کا اپنا ہے. نہیں, ہو ہی نہیں سکتا, ہو ہی نہیں سکتا. رسول کے پاس جو کچھ ہے وہ خدا کا دیا ہوا ہے, خدا کا دیا ہوا ہے. رسول ایک ذرہ خود سے نہیں رکھتے, سب کچھ خدا کا دیا ہوا رکھتے ہیں, اور خدا جو کچھ رکھتا ہے قابلیت دیکھتے ہوئے اس نے محمد کو عطا کیا ہے. اگر رسول کو نہیں دے گا تو پھر دے گا کسے؟ مجھے بتا دے نا, اگر رسول کو نہیں دے گا تو کسے دے گا؟ اور کوئی ایسی ذات ہے جو ان سے افضل آپ کو دکھائی دے کہ اسے کچھ عطا کرے؟ نہیں. توجہ فرمائے حضرات, گھر میں اگر 1000 کتابیں رکھی ہوں اور باپ کوئی عالم ہو تو اس کی کبھی یہ خواہش نہیں ہوگی کہ یہ علم بس کتابوں میں رہ جائے. بھائی توجہ فرمائے نا, اس کی کبھی یہ خواہش نہیں ہوگی یہ بس کتابوں میں رہ جائے. وہ کہے گا کسی طریقے سے میرے گھر میں کوئی ان کتابوں کا وارث آ جائے, بس اس میں قابلیت ہو تو میں اس کی طرح منتقل کر دوں. اور جیسے ہی وہ یہ سمجھے گا کہ میری اولاد میں واقعاً کوئی قابل ہے تو وہ یہ منتقل کر دے گا, اور اگر دیکھے گا میری اولاد میں نہیں لیکن کہیں کوئی اور قابل دکھائی دے رہا ہے تو وہ یہ وہاں منتقل کر دے گا. تو جس کے پاس ہو اور وہ عطا کا دست رکھتا ہو تو کبھی بھی عطا کرنے میں بخل نہیں کرتا. وہ بس یہ دیکھتا ہے سامنے والا اس قابل ہے یا نہیں, اور وہ عطا کرتا ہے. وہ دست عطا ہے, وہ دست عطا ہے, اور محمد اس سے لے رہے ہیں, علی اس سے لے رہے ہیں, فاطمہ اس سے لے رہی ہیں, میں اور آپ بھی اس سے لے رہے ہیں. بس فرق اتنا ہے جب مجھ جیسے کم ظرف کو وہ عطا کرتا ہے میری قابلیت کے مطابق تو میں اسے بھی سمیٹ کر بیٹھ جاتا ہوں, جب خدا انہیں عطا کرتا ہے ان کی قابلیت کے مطابق تو وہ اسے بھی تقسیم کر دیتے ہیں. اور اس تقسیم کو فقط مادیات تک نہیں رکھیے گا, کو یہاں سمجھے بس کھانے پینے کی بات ہو رہی ہے. یہ ہر شے جب انہیں عطا ہوتی ہے. اب یہ تو جملہ کہنے کو کہہ دیا, کوئی سمجھنے والا ہو تو سمجھے کہ حضور یہاں تک جو پہنچ رہا ہے وہ بھی کہیں تقسیم ہوا ہے. اگر بیچ میں وہ دست مصطفیٰ نہ ہو تو اس لینے والے سے لے کر یہاں تک پہنچانے میں مصطفیٰ کا ہاتھ نہ ہو تو نہ وہاں سے آ سکتا ہے یا یہاں سے جا سکتا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. بس گفتگو روک رہا ہوں, کل انشاءاللہ کوشش کروں گا آگے بڑھاؤں, گفتگو کسی حد تک پوری ہو جائے, کیونکہ بحثیں بہت سی ہیں جو بیچ میں آتی ہیں اور پھر انسان جو ہے جب تک وہ بیان نہ کرے بات مکمل نہیں ہو پاتی. حضور یہ اس کی عطائیں ہیں, اور جب وہ عطا کرنے پہ آ جائے نا توجہ فرمائیں گے حضرات, تو وہ یہ نہیں دیکھتا یہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے, وہ یہ نہیں دیکھتا, وہ یہ دیکھتا ہے کہ بس قابل ہو وہ عطا کرتا ہے. اور چونکہ اس نے دیکھا حسین کی نیت اتنی خالص تھی کہ حسین نے کہا پروردگارا میں اپنے لیے تو کچھ بچا کر رکھوں گا ہی نہیں, جو کچھ بھی ہے سب تیری راہ میں قربان ہے. تو خدا نے دیکھا کہ جو اصغر بھی دیا تھا وہ بھی قربان کر دیا. تو اب خدا نے کہا حسین تیری نیت تیرے خلوص کو دیکھتے ہوئے اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ تیرا یہ بچہ بھی باب الحوائج ہے. ہمارے ایک استاد ہیں ہندوستان سنگت, ایک واقعہ سنا رہے تھے ایک مجلس میں, کہنے لگے عاشور کا دن تھا اور ہم ہندوستان میں جلوس میں تھے, تو ایک چڑھائی سے جب جلوس نیچے اترا اور ڈھلان سے فوراً مڑا تو ہم آگے آگے علماء چل رہے تھے, جیسے ہی مڑا تو ہم نے دیکھا سامنے قطار در قطار ہندو خواتین کھڑی ہیں اور ہر خاتون کی گود میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. ان میں ایک بڑی عمر کی عورت آگے بڑھی جس کی گود میں بچہ نہیں تھا, اور آگے بڑھ کر ہم میں سے ایک شخص سے پوچھا علماء میں سے کسی سے کہ کیا آپ لوگوں نے فاقہ کشی کر لی ہے؟ تو کہا نہیں ابھی وقت نہیں ہوا, ابھی نہیں کیا, لیکن تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ کہا اس لیے کہ آج دسویں محرم ہے, ہم نے ابھی تک اپنے دودھ پیتے بچوں کو دودھ نہیں دیا کیونکہ علی اصغر حسین کا پیاسا ہے. وہ کون سے مسلمان تھے جنہوں نے علی اصغر کو تیر مار دیا؟ عزادارو کہتے ہیں کہ جب شام کا بازار تھا نا اور اس میں جا رہے تھے اہل بیت سر جا رہے تھے, تو ایک بوڑھی عورت آئی اور اس نے سر حسین کو دیکھا اور پوچھا یہ کس کا سر ہے؟ تو آواز آئی باغی کا سر ہے. آگے بڑھی ایک سر دیکھا, یہ کس کا؟ کہا باغی کے بھائی کا سر ہے. یہ کس کا ہے؟ یہ اس کے بھانجوں کا, یہ اس کے بھتیجوں کا. ایک جوان سر دیکھا تو آواز آئی اللہ اس کی ماں تو اس سے پہلے مر گئی, ابھی اس صدمے سے ابھرنے نہ پائی تھی, ایک اتنا چھوٹا سر دیکھا کہ اسے نیزے پہ نہیں تیر پہ اٹھایا ہوا تھا. اب اس نے کچھ پوچھا نہیں, کہا کیا یہ بھی باغی تھا؟ کیا یہ بھی باغی تھا؟ عزادارو علی اصغر نے کربلا کی جنگ کو انسانیت کے معیار پہ لا کے رکھ دیا. حسین آئے اور کہنے لگے لاؤ رباب, شاید لاؤ میں تمہارے بچے کو پانی پلا لاؤں. عزادارو کہتے ہیں علماء کیا حال تھا جانتے ہیں علی اصغر کا؟ کہتے ہیں بس تمثیل مچھلی سے دے سکتے ہیں, اگر مچھلی کو پانی سے باہر نکال کے ڈال دیا جائے نا تو پہلے وہ تڑپتی ہے, پھر جب تڑپنے کی سکت نہ رہے تو منہ کھولتی ہے اور بند کرتی ہے، اور جب اس کی بھی سکت نہ رہے تو آنکھیں کھولتی ہے اور بند کرتی ہے۔ علی اصغر کا اس وقت یہ حال تھا، بس آنکھیں کھولتے تھے بند کرتے تھے۔ حسین خیمے سے لے کر نکلنے لگے نا تو اتنی تیز دھوپ تھی، حسین نے ابا کا دامن بچے پہ ڈالا کہ میرا پھول مرجھا نہ جائے۔ اور اداروں حسین جب باہر نکلے تو کہنے والے کہنے لگے، لگتا ہے حسین کے پاس اب کوئی سپاہی نہیں بچا، حسین قرآن لے آئے۔ جب سامنے پہنچے بچے کو ظاہر کیا، دنیا نے دیکھا، حسین نے کہا دیکھو تمہاری مجھ سے دشمنی ہو سکتی ہے، اس بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، اسے دو گھونٹ پانی پلا دو۔ میں ایک سوال کروں، مجھے بتائے نا علی اصغر کتنا پانی پی لیتا، کتنا پانی پی لیتا علی اصغر، کتنا پانی پی لیتا۔ لیکن سامنے سے جواب آیا، اچھا علی اصغر کے بہانے خود پانی پینا چاہتے ہو۔ یہ جملہ سنا حسین نے بچے کو میدان کربلا کی جلتی ریت پر لٹایا، اردار ابھی بھی کوئی نہیں آیا۔ حسین نے کہا علی اصغر تم حجت پروردگار کے بیٹے ہو، ان پر حجت تمام کرو۔ علی اصغر نے ہونٹوں پر سوکھی زباں پھیرانا شروع کی، وہاں لشکر آدا میں کھلبلی مچی، لشکر آدا نے منہ موڑ موڑ کر رونا شروع کیا۔ یہاں ابن سعد آگے بڑھا کہ یا حرملا اقتال کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ اس نے چلے میں سے شعبہ تیر رکھا، عزاداروں سے شعبہ تیر چھوڑا، یہاں تیر چھٹا، وہاں زیارت ناہیہ میں میرے مولا کی آواز آئی، سلام اس شہید پر جسے ایک کان سے دوسرے کان کی لو تک ذبح کر دیا گیا، تیر بچے کی گردن پر پڑا، بچہ باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا۔ عزادارو حسین کے لیے لاش علی اصغر اٹھانا خیبر اٹھانے سے زیادہ سخت۔ لے کے چلے، بس آخری جملہ، لے کر چلے خیمے کی طرح، اور اب کیسے بتائیں کہ کیا حال ہے۔ عزادارو جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا وہ یہ جملہ سنیں، زحمت تمام، آگے بڑھے جب نہ بڑھ سکے، سات مرتبہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، سات مرتبہ پیچھے ہٹے، قرضن بقضائہی و تسلیما لامرہ۔ عزادارو جب ہمت نہ بن پائی تو خیمے کے باہر سے آواز دی، ربابا تمہارا بچہ آ گیا۔ اس سے پہلے کہ کوئی بڑا نکلتا، ایک بچی باہر نکلی کہ بابا بھیا کو پانی پلا لائے۔ حسین نے ابا کا دامن ہٹایا، بچی چیخ کر زمین بھر گری، ہاں میرا بھیا علی اصغر۔ رباب نے کہا میرے والی، جس نے علی اصغر کو نہر کیا اس کی اولاد نہ ہوگی، کیسے ایسے بچے بھی نہر کیے جاتے۔ اللہ